وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، چار پانچ دن باقی رہ گئے، اور ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اس میں شروع کے دس دن اور اس کی راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، بڑے اجر و ثواب والی ہیں، اور دس گیارہ بارہ ذوالحجہ میں قربانی کا عمل کیا جاتا ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے. جس پر واجب ہو اس کو تو قربانی کرنی ہی ضروری ہے، جس پر قربانی واجب نہ ہو لیکن قربانی کرنے کی اس میں استطاعت ہو اس کے لیے بھی قربانی کا عمل بے شمار نیکیوں کا ذریعہ ہے، بڑے اجر و ثواب حاصل کرنے کا سبب ہے. لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے دس دنوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا جائے، تاکہ ہمارے دل میں ان مبارک راتوں اور دنوں کی عظمت، ان کی بڑائی اور قدر و قیمت پیدا ہو، اور ہم ان مبارک راتوں اور دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر کے دنیا اور آخرت کے بھلائی حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ کے جہاں ہم پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں اور ان کی خصوصی عنایتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی عظیم الشان رحمت ہے اور نعمت ہے کہ اللہ تعالی سال میں وقفے وقفے سے ایسے دن رات اور ایسے مہینے اور ایسی گھڑیاں عطا کرتے رہتے ہیں کہ جن میں ذرا سی محنت پر بڑا اجر و ثواب آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے. اور یہ رحمت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اپنی رحمت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں، اپنی مغفرت کے لائق بنانا چاہتے ہیں، اور ہمیں قبر اور آخرت کے عذاب سے بچا کر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں عطا کرنا چاہتے ہیں، جس پر ہمیں بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسے رات دن جب نصیب ہوں تو غفلت اور لاپرواہی میں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، حسب استطاعت ہمت و قوت کے ساتھ ایسے رات دن میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگائے رکھنا چاہیے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک ذی‌الحجہ کے 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے بڑھ کر کوئی اور نیک عمل نہیں ہے. یعنی ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب اور اتنا پسندیدہ ہے کہ سال کے باقی دنوں میں اگر کوئی نیک عمل کرے گا وہ ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ حضور، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہے، الا یہ کوئی آدمی اپنی جان اور اپنا مال دونوں ہی لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر دونوں ہی قربان کر دے، ایک بھی واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال، تو اس کا یہ عمل اور یہ قربانی بے شک ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے بڑھ سکتی ہے، ورنہ کوئی اور عمل بڑھ نہیں سکتا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان دنوں میں کوئی سا بھی نیک عمل 10 کم ایک سال کی جو مدت ہے اس میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں. یہ خاص و خاص دن رات ہیں، یہ اس میں تھوڑا سا بھی آدمی نیک عمل کرے گا تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب پائے گا. آج ہم وہ عمل کریں گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا، ذی‌الحجہ سے پہلے پہلے اگر کوئی نیک عمل کریں گے اس کا جو مقررہ ثواب ہے وہ تو ملے گا، لیکن جتنا ذی‌الحجہ کے ایام میں ملے گا اتنا آج نہیں ملے گا اور ذی‌الحجہ کے بعد نہیں ملے گا. جہاد اسلام کے اندر چوٹی کا عمل سمجھا جاتا ہے. اسلام میں جہاد کا مقام ایسا ہے جیسے زمین پر پہاڑ کی چوٹی، جیسے پہاڑ کی چوٹی نہایت بلند، ایسی احکام شریعہ کے اندر جہاد سب سے بلند ہے. اس لیے بلند ہے کہ شریعت کے اندر جہاد میں اللہ تعالی کا نام بلند کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے، ان کا نام سب سے بڑھ کر ہے. تو جو کام ان کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہوگا وہ بھی سب سے بلند ہوگا. اس لیے جہاد تمام احکام میں سر بلند ہے. لیکن وہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے کم تر ہے. اندازہ اس لیے جیسے یہ مبارک دن شروع ہوں تو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے کہ محنت کم ثواب زیادہ, تھوڑے سے کام پر اجر و ثواب بہت زیادہ انشاءاللہ ملے گا. رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک 10 ذوالحجہ کے جو ایام ہیں بہت ہی عظمت والے ہیں, نہایت ہی محبوب ہیں, لہذا تم ان ایام میں چار چیزوں کی کثرت کرو. ایک تسبیح, دوسرے تحمید, تیسرے تکبیر اور چوتھے تحلیل کی. تسبیح, تحمید, تکبیر اور تحلیل کی, یہ ہمارے دینی زبان کے خاص الفاظ ہیں. یہ تسبیح, تحمید, تکبیر, تحلیل, یہ خاص الفاظ ہیں. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا, اور تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ کہنا, اور تکبیر کے معنی ہوتے ہیں اللہ اکبر کہنا, اور تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا. تو اس حدیث میں آپ نے چار کام بتلائے جو ان 10 دنوں میں رات دن کرنے ہیں انشاءاللہ. ایک کثرت سے سبحان اللہ کہنا ہے, ایک کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے, ایک کثرت سے الحمدللہ کہنا ہے, ایک کثرت سے اللہ اکبر کہنا ہے. یہ ایسے جیسے رمضان شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ تم رمضان شریف میں چار کام زیادہ سے زیادہ کرنا. دو کام تو ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے, اور دو کام ایسے ہیں کہ جن کے تم سخت محتاج ہو, محتاج ہونے کی وجہ سے تمہیں کرنے پڑیں گے. دو کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھنا, استغفار زیادہ کرنا. استغفار کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں, اور کسی چیز سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا بندے کے توبہ استغفار سے خوش ہوتے. اور ایسی لا الہ الا اللہ, اس کو حدیث میں فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ, تمام اذکار میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا محبوب ہے کہ جتنا بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے. اور دو کام ایسے ہیں جو تم جس کے محتاج ہو, اس لیے تمہیں رمضان میں اس کو زیادہ کرنا ہے. ایک اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا, اور دوسرے دوزخ کی پناہ مانگنا. یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اس کو جنت میں جگہ مل جائے, دوزخ کے عذاب سے بچ جائے. ہر مومن چاہتا ہے, چاہیے. تو جو مانگے گا اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے. جس رمضان میں چار کام بتائیں, ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں یہ چار کا کلمے بتلائے حضور نے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, خوب کثرت سے پڑھنا. اب یہ کثرت سے کس طرح پڑھیں گے, اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سو جانے والی ایک تسبیح پڑھ لو, فجر کے بعد فجر سے پہلے، ظہر کے بعد ظہر سے پہلے، عصر کے بعد عصر سے پہلے، مغرب کے بعد مغرب سے پہلے، عشاء کے بعد عشاء سے پہلے. ایک تسبیح پڑھنے میں دو دو منٹ لگتے ہیں، دس منٹ میں چاروں تسبیح پڑھے آرام سے ہو جائیں گے. اب دس منٹ تو کچھ بھی نہیں، لیکن ان مبارک دنوں کے اندر ان چار کلموں کے پڑھنے سے بے اندازہ اجر و ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بندہ محبوب بن جائے گا. اور ان خاص دنوں اور راتوں میں جو اللہ پاک نے اس کے اندر ثواب عظیم رکھا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھنے والوں کو نصیب ہوگا. اور یہ چار کلمے ایسے ہیں کہ عام دنوں میں بھی اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، دس دنوں میں تو ہے ہی اس کا بہت زیادہ ثواب، عام دنوں میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. چنانچہ ان کلمات کی فضیلت میں ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ بتاؤ بھائی، تمہارے میں سے کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ روزانہ بہت پہاڑ کے برابر نیک عمل کر لیا کرے؟ صحابہ کرام نے، حضور بہت پہاڑ تو بہت بڑا ہے، اس کے برابر نیک عمل کی ہم میں کس کے اندر طاقت ہے؟ ہم اس کے برابر کہاں نیک عمل کر سکتے ہیں، وہ بھی روزانہ. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تمہارے اندر اس کے برابر نیک عمل کرنے کی طاقت ہے. صحابہ کرام نے حیران ہو پوچھا وہ کیسے ہمارے اندر طاقت؟ تب آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اوہد پہاڑ سے بڑھ کر ہے. الحمدللہ اوہد پہاڑ سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر اوہد پہاڑ سے بڑھ کر ہے. لا الہ الا اللہ اوہد پہاڑ کے سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، ان میں تو اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے لا الہ الا اللہ کے اندر. ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ خود پہاڑ سے زیادہ وزنی اجر و ثواب پڑھنے والے کو عطا فرماتے. اور اوہد پہاڑ کی مثال بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے تو اوہد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور جو پہاڑ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ وزنی بھی ہوتا ہے. ہمارے سمجھانے کے لیے مثال دی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کے برابر سارے دنیا کے پہاڑ بھی نہیں ہو سکتے. اتنا ثواب اس کے، ہم زبان پہ کتنے ہلکے پھلکے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ پاک نے ان کے اندر اتنا اجر رکھا ہے اور اتنا وزن رکھا ہے. اور وزن اس لیے رکھا ہے کہ آخرت میں قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو نیک کاموں کی اور گناہوں کی گنتی نہیں ہوگی. یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی دیکھو اس کی نمازیں گنو، کتنی نمازیں پڑھی ہیں اس نے، روزے کتنے رکھے ہیں، زکاتیں کتنی دی ہیں، حج کتنے کیے ہیں، عمرے کتنے کیے ہیں، صدقے کتنے کیے ہیں، تسبیحات کتنی پڑھی ہیں، تلاوتیں کتنی کی ہیں، قرآن شریف کتنے ختم کیے ہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا. ایسی یہ نہیں کہ اس نے کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کی ہیں، چلو بھی شمار کرو، اور پھر شمار کر کے کہا جائے کہ جس کی نیکیاں زیادہ اس کی بخشش، جس کے گناہ زیادہ اس کے لیے عذاب. ایسا نہیں ہوگا، گنتی نہیں ہوگی قیامت کے دن، وزن ہوگا. الوزن یوم اذن الحق، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ اس دن تول برحق ہے. قیامت کے میدان میں ایک ترازو قائم کی جائے گی جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک کانٹا ہوگا. ایک پلڑا روشن اور منور ہوگا جس میں نیکیاں تولی رکھی جائیں گی، ایک پلڑا تاریک اور سیاہ ہوگا اس میں گناہ ڈالے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھیں گے ایک پلڑے میں گناہ رکھیں گے، پھر تول کے دیکھیں گے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کی بخشش ہو جائے گی، جسے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اگر وہ مسلمان ہوگا اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے ورنہ سا عذاب دیں گے۔ تو ہوگا یہ کہ کسی کی ایک ہی نیکی اتنی مقبول اور خالص ہوگی جس کی وجہ سے اس میں اتنا وزن ہوگا کہ جب اس کے سارے گناہوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ ایک نیکی جسے کوئی ظاہراً نسبت نہیں ہوگی اسے گناہوں سے، نیکی کو پلڑے میں رکھیں گے تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں حدیث بطاقہ مشہور و معروف ہے، حدیث شریف میں ایسے قصہ آتا ہے جو مشہور و معروف ہے کہ ایک آدمی کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر ایسا جیسے جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا، ایسے لمبے لمبے چوڑے چوڑے 99 رجسٹر ہوں گے، اس سب میں گناہ لکھے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی لے جا اپنے گناہوں کو اور تول کروا، اور یا اللہ میں کیا تلواؤں، مجھے تو معلوم ہے کہ میں جہنمی ہوں، تول کروا کے اور میں ذلیل ہوں گا، آپ رہنے دیجیے۔ نہیں، آج ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرا سی بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھے گا، جس نے ذرا سی بدی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، لیکن جاؤ تلواؤ، جائے گا پھر گناہوں کے پلڑے میں یہ 99 رجسٹر تولنے کے لیے رکھے جائیں گے، ہر گناہ کا وزن ہوگا۔ اور پھر اس نے زندگی میں ایک مرتبہ نہایت خلوص سے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا، ایک مرتبہ یہ کلمہ شہادت اس نے خلوص دل سے پڑھا ہوگا، وہ بھی اس کے نام اعمال میں ہوگا، تو یہ فرشتے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے جس پہ یہ کلمہ لکھا ہوگا جو اس نے دنیا میں پڑھا تھا، وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جیسے یہ ٹکڑا اور پرزا کاغذ کا، یہ کاغذ کا چھوٹا سا پرچہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، وہ بیٹھ جائے گا، نیکیوں کا پلڑا آسمان سے باتیں کرے گا۔ وہ ہکا بکا رہ جائے گا، یہ کیا ہوا، یا تو وہ 100% اپنے ذہن میں یہ بات سوچ کر آیا تھا کہ میں جاؤں گا اور دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ نیکیاں ہیں ہی نہیں میرے پلے، وہاں دیکھے گا تو عجیب و غریب معاملہ دیکھے گا کہ نیکیوں کا پلڑا نیچے ہوگا گناہوں کا پلڑا اوپر ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزن میں برابر ہو نہیں سکتے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ اس نے اللہ کا نام لیا، دکھاوا اور ریاکاری کے ساتھ نہ۔ آیا تھا مایوسی لے کر، اب جائے گا سیدھے جنت کے راستے پر، خراما جنت میں چلا جائے گا، یہ حدیث بتاؤ گا خلاصہ، تول ہوگا وہاں پہ۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ کا پہاڑ وزن بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا وزن بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا وزن بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا وزن بہت پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہر نیک عمل میں دو باتوں کا ہم اہتمام کریں بھائی، جس سے اس میں زیادہ سے زیادہ وزن ہوگا انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ اپنی نیت خالص رکھے, اخلاص سے عمل کریں. اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے جو نہ عمل بھی کریں بس اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں, بس اور کوئی مقصود نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, ناموری نہ ہو, نام و نمود نہ ہو, لوگوں کی تعریف کی چاہت نہ ہو, کچھ جو کرنا ہے اللہ, قربانی کرنی ہے تو اللہ کے لیے, نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے, رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ پاک راضی ہو جائے. یہ نیت ساری نیتوں کی سردار ہے. ایک تو ہمیشہ اس کا اہتمام کریں کہ جب کوئی نیک عمل کریں دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں بس. دوسرے اس کو سنت کے مطابق کریں, اس عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. نماز سنت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں, خلاف سنت بھی پڑھ سکتے ہیں, حج سنت کے مطابق بھی کر سکتے ہیں, خلاف سنت بھی کر سکتے ہیں, روزہ سنت کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں, خلاف سنت بھی رکھ سکتے ہیں, قربانی سنت کے مطابق بھی کر سکتے ہیں, خلاف سنت بھی کر سکتے ہیں. تو جتنی باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے آپ نے وہ کر کے بھی تو بتایا ہے, جو آپ نے کر کے بتایا وہی طریقہ سنت ہے. تو سنت کے مطابق جو عمل ہوگا تھوڑا بھی بہت ہوگا, اخلاص کے ساتھ جو عمل ہوگا تھوڑا ہی بہت ہوگا, یعنی اس کا وزن بہت ہوگا, اور جو سنت سے ہٹ کر ہوگا یا اخلاص سے خالی ہوگا اتنا ہی وہ بے وزن اور بے حقیقت ہوگا, چاہے فرض و واجب ادا ہو جائے لیکن اس میں وزن نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس جو ہر نیک عمل کے اندر وزن کو بھر دیتی ہیں, بس زمین و آسمان اس کے آگے ہلکے ہو جاتے ہیں, ایسی چیز ہے. بہرحال ان چاروں کلمات کا جو وزن ہے وہ بہت پہاڑ سے بڑھ کر ہے, تو صحابہ کرام حیران دیں گے. یہ ثواب سارے سال ہم کو یہ مل سکتا ہے انشاءاللہ, اور فضائل اعمال میں اور دوسری حدیث کتابوں میں ان چاروں کلمات کی ایک اور عجیب و غریب فضیلت ہے. ان فضائل کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ان کی قدر پیدا ہو, شوق پیدا ہو, اور ہم پابندی سے کچھ کریں, یہ مقصد ہے وہ سنانے کا. ہنسنے سن کر مزہ لے لیں, سبحان اللہ کہہ کے چلے جائیں, یہ مقصد نہیں ہے. یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں, اب تک نہیں گئے تو آپ کرنے والے بن کر اٹھیں, یہ مقصد ہے. وہ فضیلت یہ کہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 100 عربی غلام آزاد کیے, اور عربی غلام کا مطلب ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام اس نے آزاد کیے, جبکہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ایسا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایک غلام آزاد کرے تو اللہ تعالی اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے عضو کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں. ایک غلام آزاد کرنے کا یہ سوال, 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے, 100 غلام عربی آزاد کرنے کے برابر سوال ملتا ہے, کتنی بڑی فضیلت. میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اب تو ساری دنیا میں کہیں بھی ایک غلام نہیں ہے, کہاں سے آزاد کرو گے, کیسے آزاد کرو گے, کسی کی بھی طاقت میں نہیں ہے, تو پھر تو ہمیں ہمیشہ کے لیے پھر اس فضیلت سے محروم رہ جائیں, مگر قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے قیامت تک کے لیے یہ فضیلت بیان فرما دی کہ غلاموں کا زمانہ ہو یا نہ ہو تم 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ کے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب پا سکتے. اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیں, 100 گھوڑے ہاں صرف گھوڑوں کا بھی ایسا رواج نہیں ہے کہ بآسانی آدمی 100 گھوڑے دے سکے, کیونکہ اب تو جدید لڑائی کے ہتھیار آ چکے, اب گھوڑوں کی ضرورت شاد و نادر پیش آتی ہے نہیں, اتنے گھوڑے ہیں نہیں, اتنے شہروں میں نہیں ہے تو وہاں سے کہاں آئیں گے. پہلے زمانے میں تو ہزاروں گھوڑے ہوتے تھے, اس لیے اللہ کے راستے میں کوئی 100 گھوڑے دے تو دینے کی طاقت رکھتا تھا, مالدار آدمی دیتے تھے. لیکن اب نہیں ہے کسی میں اتنی طاقت. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ 100 دفعہ الحمدللہ کہنے کا یہ ثواب ہے, کہ جو آدمی 100 دفعہ الحمدللہ کہے گا تو ایسا ہے جس نے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں ماں ساز و سامان کی جہاد کے لیے دے دیے. اللہ کے راستے میں جہاد کے واسطے پیسے دینے کا بہت بڑا ثواب ہے. اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے 100 اونٹ کی قربانی کی اور وہ قبول ہو گئی. تو بھائی 100 اونٹ کیا, ہمارے میں تو 10 اونٹ کی بھی طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی. محلے میں اگر کہیں 1 اونٹ آ جاتا تو سارے علاقے میں شور مچ جاتا, کہ اونٹ آیا. کیا اونٹ آیا, کیا پہلی مرتبہ آیا ہے, کیا سارے محلے میں شور مچ جاتا ہے. تو 1 کر لیں گے, 2 تو کر لیں گے, 10 کر لیں گے. بس پورے کراچی میں ہر سال قربانی میں کتنے ہوتے ہوں گے, 20-25 ہوتے ہوں گے بس. چلو بہت سے ہوئے, 50 لگا لو, 100 تو پھر بھی نہیں ہوتے. تو اول تو ہر آدمی اونٹی قربانی نہیں کر سکتا, اور کرے گا بھی تو 1-2 ہی قربانی کرے گا, 100 تو نہیں کر سکتا. 100 اونٹ قربانی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 100 اونٹ قربانی فرمائی, ان میں سے 1 اونٹ قربانی ساری امت کی طرف سے بھی کی, ان امتوں کی طرف جو بیچارے قربانی نہیں کر سکیں گے, یہ کہہ کر آپ نے قربانی کی. یا اللہ, یہ میرے امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکیں گے, آپ نے قربانی کی. وہ تو اتنے بڑے موزے, ہم ان کی طرف سے نہ کریں, ہم جیسے نالائق کون, ہمیں بھی کرنی چاہیے حضور کی طرف سے قربانی اگر استطاعت ہو. بہرحال 100 دفعہ الحمدللہ کہنے کا ایسا ثواب ہے جیسے کوئی 100 اونٹ قربانی کرے. ایک تو یہ سب فضل ہے, دوسرے کہ یہ بھی اور وہ قبول بھی ہو گئی ہو, یہ بڑی مشکل بات ہے, یہ بہت مشکل بات ہے. ہمارے پاس ایسا اخلاص کہا ہے کہ ہماری قربانی قبول ہو جائے, مگر 100 دفعہ الحمدللہ کہنے پر 100 اونٹ قربانی, 100 مقبول قربانیوں کا ثواب ملتا ہے. یہ ثواب ایسا ہے کہ ہم روزانہ حاصل کر سکتے ہیں. روزانہ جو 100 دفعہ روزانہ الحمدللہ 100 دفعہ پڑے گا, روزانہ 100 اونٹوں کی قربانی کا ثواب ملے گا, اندازہ کرو. اور فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ثواب تو اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا جو خلا ہے سارا ثواب سے بھر جاتا ہے. سبحان اتنا ثواب ہے اس کا. اب اتنا ان کا کلمہ, یہ 12 مہینے یہ ثواب ہے ان چاروں کلمات کا. اس لیے خواتین و حضرات کو 12 مہینے اس کا معمول رکھنا چاہیے, کم از کم آج کل تو صبح شام 1 تسبیح چاروں کی پڑھنی چاہیے. 1 تسبیح سبحان اللہ کی, 1 الحمدللہ کی, 1 اللہ اکبر کی, 1 لا الہ الا اللہ کی, اور ذکر اللہ کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے. ہم سب کو ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ایک تو تلاوت زیادہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے ہمارے اندر, ایک ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہمارے اندر عادت ہونی چاہیے. اس کے اتنے فوائد ہیں, اتنے اس کے منافع ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. دنیا میں بھی اس کے بڑے فائدے اور آخرت میں بھی اس کے بڑے فائدے. تو کر لو بس, اس وقت کرنے کا وقت ہے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس کر لو, معمول بنا لو بس. اس دنیا میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے والے کو قلبی سکون عطا فرماتے ہیں, سکون قلب عطا فرماتے ہیں. یہ بہت بڑی دولت ہے. اس دنیا بے چینی میں مبتلا ہے, بے قراری میں مبتلا ہے, ہر آدمی پریشان ہے, ہر عورت پریشان ہے, جس کو دیکھو پریشان, جس کو دیکھو پریشان, جس کو دیکھو پریشان. کوئی سکون نہیں, کوئی قرار نہیں, کوئی اطمینان نہیں, کوئی بے فکری نہیں ہے, بس جس کو دیکھو بس ایک سے ایک بڑھ کر پریشان, ایک سے ایک بڑھ کر پریشان ہے. اس پریشانی کے دور ہونے کے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن سے یہ پریشانی دور ہوتی ہے, ان میں سے ایک ذکر اللہ کثرت بھی, کہ جو آدمی ذکر اللہ کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط فرما دیتے ہیں. پریشانیاں تو اس پر بھی آئیں گی لیکن کل وہ پریشان نہیں ہوگا, دل اس کا بے چین نہیں ہوگا, اس کی زندگی میں بے قراری نہیں ہوگی, بے چینی نہیں ہوگی, سکون ہوگا, اطمینان ہوگا, راحت ہوگی, عافیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال ان دس دنوں میں آپ نے فرمایا چار کلمے زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ذوالحجہ کے دس دن کی عبادت سال کے باقی ان دس دنوں کی عبادت کے برابر سال کے باقی دنوں کی عبادت نہیں ہو سکتی. یہ دن رات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے, اور سال کے باقی دنوں کی عبادت ان دس دنوں میں کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا کہ ان دس دنوں میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے, اور ان دس دنوں کی راتوں میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت سے بڑھ کر ہے. وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو, کتنا اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں. یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ کی دعاؤں کے توفیل اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت ہم کو عطا فرمائی ہے. اب جو راتیں ہیں آپ دیکھو, شب قدر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شب قدر وہ ہے جو رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی, اور اللہ پاک نے اس کی عبادت کو سورہ انا انزلنا میں فرمایا کہ ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اور ایک ہزار مہینے میں تیس ہزار راتیں ہوتی, کتنی؟ تیس ہزار راتیں ہوتی. تیس ہزار راتوں کو جاگ کر آدمی اتنا ثواب نہیں حاصل کر سکتا جو ایک شب قدر میں عبادت کرنے پر ملتا ہے. لیکن یہ شب قدر رمضان شریف کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی, کوئی معلوم نہیں کون سی ہوتی, یقینی طور پر معلوم نہیں ہے, اور وہ ایک رات ہے بس. اور یہاں دس راتیں پکی ہیں, ایک بھی نہیں دس ہے, اور دس کی دس پکی ہے. دیکھو اندازہ کرو, تو گویا دس شب قدر اللہ پاک نے عطا فرما دی کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت سے بڑھ کر, یعنی ہر رات کی عبادت کا ثواب تیس ہزار راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہیں. اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور پھر یہ بھی نہیں, بہتر تو ہے کہ ساری رات جاگے, لیکن ساری رات جاگنا اس ثواب حاصل کرنے کے لیے شرط نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مغرب عشاء اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے اور کچھ تھوڑے بہت عبادت مزید کر لے اس کو بھی یہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. جو اس سے زیادہ جائے گا اس کو اس سے زیادہ ملے گا, جو سائرات جائے گا اس کو سب سے زیادہ ملے گا. لیکن شب قدر کا ثواب اس کو بھی مل جائے گا جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے, چاہے اتنا درجے میں ملے ملے گا. یہ نہیں کہ ساری رات جاگنا ضروری ہے, جب ملے گا بندہ نہیں ملے گا, یہ بات نہیں. اب کی کیا مشکل ہے, مغرب کے بعد کچھ عبادت کر لو, پھر عشاء کے بعد کچھ اللہ اللہ کر لو, پھر تہجد میں اٹھ جاؤ اللہ اللہ کر لو, اور آج کل 5 بجے اٹھنا کیا مشکل ہے. بچے بڈھے تو پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بوڑھوں کی تو نیند اڑ جاتی, بچوں کی نیند بھر جاتی, درمیانے والے پر لٹکے رہتے ہیں. اتنی لمبی راتیں ہیں کہ 5 بجے 4:30 بجے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اب تو ایسا ہے کہ ہم روزانہ تہجد پڑھ سکتے ہیں بڑے آرام سے, اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. ان راتوں میں خاص طور سے اہتمام کریں بھائی, 4 بجے اٹھ جائیں آرام سے, 4:30 بجے اٹھ جائیں, 5 بجے اٹھ جائیں تب بھی تہجد آرام سے انشاءاللہ ملے گی. پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں, پھر بے شک اشراق کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں. اس طرح سے بھائی یہ راتیں جو ہیں اگر ہم اس طرح سے کچھ اضافی عبادت کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ثواب عظیم کے مستحق بنیں گے. ایسے دن کی بڑی فضیلت ہے, دن ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. یہ ثواب رمضان شریف میں معلوم ہے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھنے پر ایک سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ 30 روزے تو رمضان کے ہو گئے اور 6 روزے شوال کے ہو گئے, 36 ہو گئے. 36 کو 10 سے ضرب دے دو 360 ہو گئے. وہاں یہ ثواب اور یہاں ایک دن میں یہ ثواب, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ان کی مہربانی کہ ایک دن کا روزہ رکھو اور ایک سال کے روزوں کا ثواب ملے. مگر یہ مسئلہ سمجھ لیں گے, جن لوگوں کے ذمے روزے قضا ہیں, جیسے رمضان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں عورتوں کے, تو خاص طور سے اکثر رمضان کے روزے قضا رہتے ہی رہتے ہیں ان کے, تو ان کو چاہیے کہ اپنے قضا روزے رکھیں. ان 10 دنوں میں بھی اپنے قضا روزے رکھیں, ضمناً ان دنوں کی بھی نیت کر لیں تو انشاءاللہ نیت کا ثواب مل جائے گا. ہاں جن کے ذمے رمضان کے روزے قضا نہ ہو نہ پھر روزے رکھیں. اگر کسی نے 9 روزے رکھ لیے تو 9 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, کتنا بڑا ثواب. اور 9 میں سے کہہ رہا ہوں کہ 10واں دن تو بقرعید کا, اس میں تو روزہ حرام ہے. عید کے دن بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے, سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الفطر کا دن روزہ حرام ہے, بقرعید میں 4 دن, 10, 11, 12, 13 4 دن, ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس لیے میں نے کہا کہ 9 دن اگر کوئی رکھے گا تو 9 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے غالباً کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عرفے کا روزہ رکھا, عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو, جس میں میدان عرفات میں حج ہوتا ہے, اس کو عرفے کا دن کہتے ہیں. جس نے عرفے کا روزہ رکھا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا, تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے 1 سال گناہ معاف فرما دیں گے. تو 9 تاریخ کے روزے کی یہ الگ فضیلت ہے. اس لیے اکثر خواتین و حضرات عرفے کا روزہ تو رکھتے ہیں. سال میں 3 روزے عام طور پر رکھے جاتے ہیں، ایک 15 شعبان کا روزہ اور دوسرے 10 محرم کا روزہ اور تیسرے 9 ذی الحجہ کا روزہ. وجہ ہے کہ ان کی واقعی خاص فضیلت ہے. تو عرفے کے روزے کی 2 فضیلتیں ہو جائیں گے، ایک یہ کہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، دوسرے یہ کہ اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ صغیرہ انشاءاللہ تعالی اس کے معاف ہو جائیں گے. اور ان 10 دنوں میں جس مرد عورت کو قربانی کرنی ہے اور اس کو قربانی واجب ہے، ایک اور عمل ہے جو آج ہی سننے گئے سمجھنے گئے تاکہ آئندہ اتوار سے پہلے پہلے یکم ذی الحجہ سے اس پر عمل ہو سکے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، یعنی اس پر قربانی واجب ہو، تو اس کو چاہیے کہ یکم ذی الحجہ جیسے قربانی کرنے تک اپنے جسم کے ناخن اور بال نہ کترے. یہ آپ کا ارشاد، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ قربانی واجب ہے مرد ہو یا عورت، اس کو چاہیے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی کرنے تک، اب چاہے 10 تاریخ قربانی کرے یا 11 کرے یا 12 کرے، قربانی سے پہلے پہلے ان 10 دنوں میں اپنے جسم کا کوئی بال نہ کاٹے، نہ ضروری نہ غیر ضروری، اور نہ ناخن کترے. یہ بال اور ناخن کترے قربانی کرنے کے بعد، ایسا کرنا مستحب ہے اور مستحب بھی کرنے کے لیے ہوتا ہے، بلا وضو چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا. اور اس میں بھی ایک راز ہے، حکمت ہے اس میں بھی. وہ حکمت اور راز یہ ہے کہ آپ آئندہ سنیں گے انشاءاللہ تعالی کہ قربانی کا یہ ثواب ہے کہ جب کوئی آدمی قربانی کے جانور ذبح کرتا ہے تو جو ہی قربانی کے جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، قربانی کرنے والے کے بال بال کی بخشش ہو جاتی. آپ نے اس لیے بال ناخن نہ کترنے کے لیے فرمایا کہ جب قربانی ہو تو اس کے جسم کا بال بال اور ایک ناخن بھی بخشش میں آ جائے. اب اس نے پہلے ہی کچھ ناخن قطر لیے، پہلے اس نے بال قطر لیے، چاہے سر کے بال ہوں، چاہے خدا نہ خواستہ داڑھی کے بال ہوں، چاہے بغلوں کے بال ہوں یا دوسرے بال ہوں، تو جب قربانی کا جانور ذبح ہوگا اور اس کا ناخن زمین پہ گرے گا تو یہ جو بال و ناخن پہلے کٹ گئے ہوں گے وہ بخشش سے محروم رہ جائیں گے. یہ ہے اس میں حکمت بھائی، کتنی بڑی حکمت ہے، ہمارا کتنا بڑا فائدہ سوچا حضور نے. یہ ہے آپ کی شان رحمت کہ ہر جگہ ہمارا فائدہ دیکھا. اتنا تو ہم بھی اپنا نہیں سوچتے جتنا آپ نے ہمارے لیے سوچا. اس لیے جو دو بیچارے داڑھی منڈاتے ہیں میں ان سے کہوں گا وہ یکم ذی الحجہ سے قربانی تک، بلکہ اس کے بعد بھی داڑھی نہ منڈوائیں، نہ داڑھی کتروائیں، یہ تو گناہ ہے بھائی، اس سے تو بچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا بعد میں کٹوا لینا، میں کیوں کہوں، لیکن کم از کم ان 10 دنوں میں تو یہ گناہ نہ کریں کہ اتنے بڑے ثواب سے محروم ہوں گے. ان بیچارے بالوں نے کیا قصور کیا جو آپ ان کو مغفرت سے محروم کر رہے ہیں؟ اپنے جسم کے اجزاء کو بخشش سے محروم کرنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں، حضور بخشوانا چاہتے ہیں، اور ہم بخشش نہ کروانا چاہتے ہیں. ایسا تو نہ ہو. اور ایک فضیلت بقرعید کی شب کی ہے. بھائی نو ذیلحجہ تک تو بتا دیا نا میں نے آپ کو. ایک فضیلت بقرعید کی رات کی ہے, وہ یہ ہے کہ جو آدمی عید اور بقرعید کی رات میں جائے گا اور عبادت کرے گا تو قیامت کے دن جب قیامت کی ہول ناکی اور خوف ناکی سے سب کے دل مردہ ہو جائیں گے, اس کے دل زندہ رہیں گے, اس کا دل زندہ رہے گا. ہمارے ماحول و معاشرے میں عام طور پر عید بقرعید کی رات جو ہے نا وہ خوشی کی رات سمجھی جاتی ہے. بھی خوشی کی رات, اس میں کیا شبہ ہے, لیکن ہم نے خوشی کا مطلب الٹا لے رکھا ہے. خوشی کا مطلب ہم نے الٹا لیا ہوا ہے, اللہ کرے سیدھا لے لیں. بیان کرنے کا مطلب کہ سیدھے ہو جائیں ہم, وہ الٹا لیا ہوا ہے کہ بس کھیلو کودو عیش کرو, عید کی خریداری کرنے کے لیے بازاروں میں طواف کرو, ساری رات خریداری میں گزر جاتی, کھیل تماشے میں گزر جاتی ہے, ہنسی مذاق میں گزر جاتی ہے, عید کی تیاری میں گزر جاتی ہے. نہ نماز, نہ روزہ, نہ ذکر, نہ تسبیح, نہ تلاوت, نہ دعا, کچھ نہیں. یہ الٹا مطلب ہے, خوشی کی رات کا یہ مطلب نہیں ہوتا. بھائی عید کا دن خوشی کا دن ہے یا نہیں؟ بقرعید کا دن بھی خوشی کا دن ہے, یہ بڑی عید کہلاتی ہے. رمضان کی عید چھوٹی عید کہلاتی ہے اور میٹھی عید کہلاتی ہے. یہ نمکین عید ہے, وہ میٹھی عید ہے, کیوں اس کے اندر تو سوئیاں پکتی ہیں, اس میں قربانی گوشت ہوتا ہے, قربانی گوشت نمکین ہوتا ہے. تو ایک میٹھی عید, ایک نمکین عید, خوشی کا دن ہے یا نہیں؟ لیکن ہمارے دین کے اندر دیکھو, میٹھی عید میں بھی نئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, بقرعید کے اندر بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور پھر آگر قربانی کا عمل کرتے ہیں. عبادت سکھائی ہے ہمارے دین میں, سیدھا راستہ تو یہ کہ خوشی مناؤ یعنی اللہ تعالی کی خاص عبادت کرو, سیدھا تو یہ ہے. اور جو کافر ہیں, مشرک ہیں, ملحد ہیں, زندیق ہیں, بے دین ہیں, ان کا طریقہ یہ ہے کہ خوشی کا دن بدکاری کا دن ہوتا ہے, شراب نوشی کا دن ہوتا ہے, ناچ گانے کا دن ہوتا ہے, عیاشی کا دن ہوتا ہے. وہ وہاں سے ہمارے اندر بھی اثر آ گیا. اس لیے ہمارے یہاں عید بقرعید کی رات کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے اور اللہ اللہ کرنے کی رات ہے, سمجھتے ہی نہیں. تو اب ہم سیدھا راستہ اختیار کر لیں کہ یہ دونوں راتیں جو ہیں یہ بھی عبادت کی راتیں ہیں, اور اتنا بڑا ثواب ہے کہ قیامت کی ہول ناکی کی وجہ سے ہر آدمی مدہوش ہوگا, بے حال ہوگا, بدحال ہوگا, پریشان ہوگا, لیکن جو عید بقرعید کی رات کو اللہ کی یاد میں گزارے گا وہ بڑے آرام و سکون سے ہوگا. اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی, اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اس کو کوئی تشویش نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا. وہ کیا چاہیے, میں یہاں کرو وہاں پاؤ, یہ ہے ساری بات. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اور ایک فضیلت یہ شب عید کی, اور شب بقر ایک فضیلت اور ہے, وہ یہ کہ جو آدمی سال کی پانچ راتوں میں عبادت کرے گا وہ جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے, جنت اس کے لیے واجب کر دیں گے. ایک عید الفطر کی رات اور چار راتیں ذی کی, نہیں تین راتیں ذی کی, نو دس, وہ آٹھ نو دس, آٹھ ذی الحجہ, نو ذی الحجہ, دس ذی الحجہ کی رات, اور ایک عید الفطر کی رات, اور ایک پندرہ شعبان کی رات, پانچ راتیں ہو گئی. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آنے والے مبارک دنوں کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق دے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ, سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ, ہمیں تمام نیک کاموں کی توفیق کامل عطا فرما یا اللہ, اتباع سنت اور صدق و اخلاص عطا فرما یا اللہ, ہم کو ہماری اولاد و نسل کو صدق و اخلاص عطا فرما, صدق و اخلاص عطا فرما, ور و تقوی عطا فرما, ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما, اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما. یا اللہ, ہمیں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. آنے والے مبارک لیل و نہار کی یا اللہ زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان ایام میں, ان راتوں میں, ان دنوں میں یا اللہ, ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, اپنے کرم سے ہم پر, ہمارے ملک پر رحم فرما. یا اللہ, ہم پر, ہمارے ملک پر رحم فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اس کے سر نظریاتی اور یا اللہ جغرافیائی دونوں طرح کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ, حفاظت فرما, امن و امان قائم فرما, خود کش حملوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ, خود کش حملوں سے ہم کو نجات عطا فرما. اہل پشاور کو بطور خاص یا اللہ, اس سے نجات عطا فرما اور ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ, ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ, گرانے کو دور فرما. یا اللہ, چینی کے بحران کو دور فرما. یا اللہ, چینی کے بحران کو دور فرما. یا اللہ, اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما, حکومت عادلہ قائم فرما. یا ارحم الراحمین, کفار و مشرکین کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما. ان پر ہم آپ ہی کو مقرر کرتے ہیں اور ان کے شر سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ, ان تمام کفار و مشرکین جو پاکستان پر مسلط ہیں اور دیگر اسلامی ممالک پر, جیسے افغانستان ہے, عراق ہے اور فلسطین ہے, اس پر مسلط ہیں, یا اللہ, ان کے نرغے سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما, اہل پاکستان کو نجات عطا فرما. یا اللہ, ہم پر رحم فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. یا اللہ, جو لوگ اپنے بچوں, بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروت, بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ, جتنے خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا, سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی وآصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.